اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر, ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر, میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول, میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے, کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ہماری دوسری یعنی شام کی مجلس کی نشریات 3.5 گھنٹے کی ہوتی ہیں. یہ نشریات ایران کے معیاری وقت کے مطابق شام 4:20 پر, پاکستانی معیاری وقت کے مطابق 5:50 پر اور ہندوستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6:20 پر شروع ہوتی ہیں. نشریات شروع ہونے کے ٹھیک 10 منٹ کے بعد عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں. اس کے 1.5 گھنٹے کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن ہوتا ہے اور دوسرے بلٹن کے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد تیسرا اور آخری بلٹن سنا جا سکتا ہے. جی ہاں, اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے اپنی سہولت کے مطابق خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. ریڈیو تہران سے روزانہ سیاسی, سماجی, ثقافتی, مذہبی, سیاحتی مختلف پروگرام پیش کیے جاتے ہیں. اور ہاں, ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے اردو ڈاٹ سحر ٹی وی ڈاٹ آئی آر. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 16 خرداد، 10 ذی الحجہ اور 6 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دس ذی الحجہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، جسے عید الاضحیٰ اور عید قربان بھی کہا جاتا ہے. اس دن حجاج کرام خدا کی رضا کے لیے قربانی دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند تعالی نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے فرزند کو اس کی راہ میں قربان کریں. چنانچہ آپ اپنے معبود کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کی قربانی پر تیار ہو گئے. اس وقت خدا نے ان کی چھری کے نیچے ایک گوسفند قرار دے دیا اور ان سے خطاب فرمایا کہ اے ابراہیم، تم امتحان میں کامیاب و سرخرو ہوئے. عید الاضحیٰ قربانی، فداکاری اور ایثار اور اپنے نفس پر غلبے اور خدا کے حکم کے سامنے جھک جانے کا سبق دیتی ہے. اسی لیے دنیا بھر کے مسلمان اس دن عید مناتے ہیں اور اس سے اخلاص و بندگی کا سبق حاصل کرتے ہیں. سولہ خرداد سن 1368 ہجری شمسی کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے جسد پاک کو لاکھوں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا. ان کے جلوس جنازہ میں 1 کروڑ سے زیادہ افراد نے شرکت کی، جو نہ صرف ایران کے مختلف شہروں سے بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں سے اس میں شرکت کے لیے تہران آئے تھے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ تہران کی عیدگاہ میں پڑھائی گئی اور اس کے بعد ان کے جنازے کو قبرستان بہشت زہرا لے جایا گیا، جہاں ہزاروں شہداء کی قبروں کے قریب ان کو سپرد خاک کیا گیا. دس ذی الحجہ سن 328 ہجری قمری کو مشہور مسلمان مصنف، مفسر اور ماہر لغت ابو بکر ابن امباری کا انتقال ہوا. وہ سن 271 ہجری قمری میں بغداد میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے اس دور کے ممتاز علماء کے سامنے زاون تلمس طے کیا. ابن امباری علمی عظمت، بے شمار تصانیف، قوی حافظے اور اخلاقی فضائل کی بنا پر مشہور تھے. انہوں نے اپنی عمر کے آخری دنوں میں بھی علم حاصل کرنے سے غفلت نہیں برتی. ابن امباری کے شاگرد اظہری انہیں ان الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ وہ یگانہ روزگار تھے، میں نے ان سے بڑا عالم کسی کو نہیں پایا اور اس بات پر سب متفق ہیں. دس ذی الحجہ سن 1436 ہجری قمری کو عید الاضحیٰ کے دن مناسک حج کے دوران آل سعود حکومت کی نااہلی اور بد انتظامی کے نتیجے میں سرزمین منا پر تاریخ حج کا دل خراش اور تلخ ترین واقعہ رونما ہوا، جس میں ہزاروں حجاج کرام شہید ہو گئے۔ اس سانحے میں ایران کے 464 حجاج کرام سمیت مختلف ممالک کے 7,000 سے زیادہ حجاج کرام شہید ہوئے۔ تقریباً صبح 9 بجے رمی جمرات کے دوران ہونے والے اس دردناک حادثے میں حاجیوں کی ایک بڑی تعداد زخمی بھی ہوئی۔ سعودی حکمرانوں نے سانحے منا کو قضاء و قدر قرار دے کر اس سانحے پر پردہ ڈالنے اور اپنی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کی، لیکن ثبوت و شواہد رمی جمرات کے دوران آل سعود کی بد انتظامی اور نااہلی کو ثابت کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ واقعہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو چھپانا ممکن بھی نہیں تھا، اور سانحے کے فوراً بعد لوگوں نے اس واقعے کی دلخراش تصاویر سوشل میڈیا پر شائع کر دیں۔ بہرحال تاریخ حج کے اس تلخ ترین واقعے میں 42 سے زیادہ ممالک کے 7,000 سے زیادہ حاجی شہید ہوئے، جن میں سب سے زیادہ تعداد ایران، نائجیریا، مالی، مصر، بنگلہ دیش اور انڈونیشیا کے حاجیوں کی تھی۔ سولہ خرداد سن 1285 ہجری شمسی کو آیت اللہ شیخ محمد باقر ملکی میانجی آذربائیجان کے ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ مشہد چلے گئے، جہاں انہوں نے شیخ ہاشم قزوینی، شیخ مجتبہ قزوینی، مرزا محمد آغازاد خراسانی اور مرزا مہدی غربی اصفہانی جیسے عظیم علماء سے فلسفے، کلام، فقہ اور عقائد کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ قم چلے گئے اور وہاں درس خارج فقہ، اصول اور تفسیر قرآن کی تدریس میں مصروف ہو گئے۔ آیت اللہ شیخ محمد باقر ملکی میانجی نے متعدد کتابیں تحریر کیں، جن میں 6 جلدوں پر مشتمل قرآن کریم کی تفسیر کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ 16 خرداد سن 1377 ہجری شمسی کو انہوں نے وفات پائی۔ سولہ خرداد سن 1299 ہجری شمسی کو ایرانی حریت پسندوں نے مرزا کوچی خان جنگلی کی قیادت میں اتحاد اسلام کمیٹی کے زیر اہتمام ایک جمہوری نظام قائم کیا۔ اتحاد اسلام کمیٹی سید جمال الدین اسد آبادی، سید عبد الرحمن کواکبی اور شیخ محمد عبدہ جیسے مصلحین اور مفکرین کے افکار و نظریات کے نتیجے میں وجود میں آئی، اور اس کا مقصد مختلف اسلامی ملکوں میں سیاسی اتحاد کی خاطر اسلامی ممالک سے اغیار کی قوتوں کے اثر و رسوخ اور آمریت کے خلاف جد و جہد کرنا تھا۔ مرزا کوچی خان جنگلی بھی، جنہیں ایرانی حالات پر تشویش تھی اور ایران کو اغیار کے ہاتھوں میں دیکھ رہے تھے، اتحاد اسلام کمیٹی کے ہم فکر ہو گئے اور فوجی ڈھانچہ تشکیل دے کر جبر و استبداد اور سامراجیت کے خلاف جد و جہد کا آغاز کر دیا۔ مرزا کوچی خان جنگلی کی تحریک جنگل اس دور کی اہم ترین تحریکوں میں شمار ہوتی تھی، لیکن قائدین میں اختلاف اور بیرونی سامراج کی سازشوں کی وجہ سے یہ تحریک آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ چھ جون سن 1799 عیسوی کو روس کے عظیم شاعر اور مصنف الیگزینڈر پشکن ماسکو میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سن 1820 میں اپنے ایک شعری مجموعے کی اشاعت کے بعد بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ کچھ عرصے کے بعد پشکن نے آزادی کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھا، جو ان کی دلا وطنی کا باعث بنا۔ انہوں نے اس شعری مجموعے میں خاص جرأت اور بہادری سے آزادی کا دفاع کیا۔ وہ اپنی پوری زندگی لکھنے میں مشغول رہے۔ اس روسی مصنف اور شاعر کا 38 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ چھ جون سن 1982 عیسوی کو صہیونی حکومت کی فوج نے لبنان پر حملہ کر دیا۔ صہیونی حکومت کی فوج اس حملے میں لبنان کے دارالحکومت بیروت تک پہنچ گئی۔ اس جارحانہ حملے میں لوگوں کا بے دردی سے قتل عام کرنے کے ساتھ ساتھ لبنان کی اقتصادی تنصیبات کو تباہ کر دیا گیا۔ اسی سال ستمبر میں بیروت کے قریب صبرا و شتیلہ کے کیمپوں میں وحشیانہ قتل عام کا واقعہ رونما ہوا۔ اس واقعے میں صبرا و شتیلہ کیمپوں میں بسنے والے فلسطینی مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر خاک و خون میں غلطاں کر دیا گیا۔ مئی 2000 میں حزب اللہ کے جوانوں کی جانفشانی اور مؤثر اقدامات نے غاصب صہیونیوں کو جنوبی لبنان سے ذلت آمیز پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ چھ جون سن 1984 عیسوی کو ہندوستانی فوج نے آپریشن بلو اسٹار کے تحت ریاست پنجاب کے شہر امرتسر میں سکھوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل پر حملہ کر دیا۔ ہندوستانی فوج کے اس آپریشن میں مبینہ طور پر تقریباً 1000 مسلح سکھ مارے گئے۔ حکومت ہندوستان کے مطابق سکھوں نے گولڈن ٹیمپل میں بھاری مقدار میں ہتھیار جمع کر رکھے تھے، جنہیں وہ خالصتان تحریک میں مرکزی حکومت کے خلاف استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ہندوستانی فوج کے آپریشن بلو اسٹار کے باعث ان کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ سکھوں نے آپریشن بلو اسٹار کا بدلہ اس وقت کی ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو قتل کر کے لیا، جن کے حکم سے فوج نے گولڈن ٹیمپل پر حملہ کیا تھا۔ سمعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ سامعین، یتیم نوازی کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اسے صاحبان استطاعت کا ایک اہم وظیفہ قرار دیا گیا ہے۔ یتیم جب روتا ہے تو عرش لرز اٹھتا ہے، اور یتیم کی آہ سب کو متاثر کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پروری کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تمہارے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں ایک یتیم با عزت طور پر پرورش پا رہا ہو۔ اور سامعین، انسانی زندگی میں کھانے پینے کا کردار صرف اتنا ہے کہ وہ جسمانی قوت حاصل کر کے زندگی کے امور کو انجام دے سکے، لیکن اگر زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا بنا لیا جائے تو نہ صرف انسانی شخصیت گر جاتی ہے بلکہ اس کے جسم کو بھی متاثر کرتی ہے، اور زیادہ کھانا پینا بیماریوں اور موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ کھا پی کر دل کو مردہ مت کرو، کیونکہ دل کھیتی کی مانند ہوتے ہیں، جسے اگر زیادہ پانی دیا جائے تو وہ فصل کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
घर और घराना।
अजीज सामईन, प्रोग्राम घर और घराने की एक और कड़ी के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम खानदान के माहौल में औलाद और वालिदैन के ताल्लुकात की नफसियात का जायजा ले रहे हैं। सामईन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज सुकरात की जिंदगी के एक वाकये से कर रहे हैं। कहते हैं कि सुकरात पर मुकदमा चलाए जाने से कबल उससे पूछा गया, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? सुकरात ने जवाब दिया कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि एथेंस की सबसे ऊंची जगह पर चढ़कर अवाम से चीख कर कहूं कि ए दोस्तों, क्यों तमाव लालच में पड़कर अपनी जिंदगी के बेहतरीन अय्याम माल और दौलत इकट्ठा करने में गुजार देते हो, जबकि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में उस तरह कोशिश नहीं करते जिस तरह इसका हक है। यानी अपनी दौलत व सरवत के वारिसों की तालीम और तरबियत की भरपूर कोशिश नहीं करते। औलाद की तरबियत ऐसा अम्र है जो हमेशा ही अजीम इंसानों के लिए मरकज तवज्जो रहा है। खुदाबंद आलम ने कुरान करीम में इंसानों की तरबियत के लिए बहुत कुछ कहा है और इसका मुनासिब तरीक़ा कार बयान किया है। औलाद की तरबियत वो अहम फरीजा है जो पहली मंजिल में वालिदैन के जिम्मे है और फिर मुअल्लिमीन और फिर मुरब्बी की जिम्मेदारी होती है। इसमें कोई शुबा नहीं कि मुस्बत तब्दीली, चाहे वो किसी भी माशरे में हो, बच्चों की तरबियत से शुरू होती है। अगर माशरे में गैर साले बच्चे जन्म लें और पले बढ़ें तो उनका गलत रवैया खामखा माशरे पर बुरे असरात मुरतब करेगा और इसके मनफी नतायज बरामद होते हैं। बच्चों के अंदर बहुत सी गलत आदतें उनके सिलसिले में वालिदैन की लापरवाही की वजह से होती है। खानदान तरबियत के बुनियादी रुकन के हैसियत से बच्चों की तरबियत में निहायत अहम किरदार अदा करता है। यह अम्र बचपन में खास अहमियत का हामिल होता है और चूंकि खानदान बच्चों की तरबियत का मरकज होता है, लिहाजा आम राबिते के सिलसिले की बहुत सी महारतें जिंदगी के इब्तदाई बरसों में ही सीख ली जाती हैं। इस बिना पर बच्चों के अखलाकी फरोग में खानदान का अहम किरदार होता है। खुदावंद आलम कुरान करीम के सूरह तहरीम की छठी आयत में इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, खुद को और अपने अहल खानदान को उस आग से बचाओ जो इंसानों और पत्थरों की होगी। खुदाबंद आलम इस आया करीमा में मोमिन वालिदैन को हुक्म देता है कि अपने और अपने बच्चों को आतिश दोजख से बचाओ और उनकी तरफ से हमेशा होशियार रहो। ये एक तरबियती मुतालबा है जो तमाम अफराद खानदान से मुतालिक है। लेकिन तरबियत क्या है और वो कौन से मरहले तय करती है? नफसियाती उमूर के माहिरीन का कहना है कि तरबियत का मतलब सलाहियतों को उजागर करना और उसे अमली जामा पहनाना है। वालिदैन वो पहली हस्ती और शख्सियत होते हैं जिनका सरोकार बच्चों की तरबियत से है, लिहाजा उनकी जाती और फितरी जरूरतों की बुनियाद पर मनसूबा बंदी होनी चाहिए और तरबियती उमूर पर अमल दरामद करना चाहिए। तरबियत में मौका महल की शनाख्त एक नहायत अहम और ज़रूरी अम्र है। इसी बिना पर माहिरीन नफसियात का कहना है कि बच्चों की तरबियत में लेतोलाल और सुस्ती से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों के रवैये में खराबी की एक वजह तरबियत में जल्दबाजी या सुस्ती की वजह से होती है। इंसान की लियाकत व सलाहियत सदफ में बंद गौहर की मानंद होती है। अगर सदफ को वक्त से पहले तोड़ दिया जाए तो नाकिस गौहर मिलता है। बच्चों की तालीम और तरबियत भी फितरी तकाजों की हामिल होती है और उसे बतदरीज तय करना चाहिए। बच्चों की तरबियत में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए या इसके फरोग पाने और परवान चढ़ने के मरहलों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये तालीम और तरबियत के फितरी तकाजों के बरखिलाफ है। तरबियती उमूर में शॉर्ट कट से काम लेने के तखरीबी नतायज برآمد ہوتے ہیں۔ بچے ابتدائی حیات سے ہی یعنی بچپن سے ہی تمام چیزوں کو پرکشش دیکھتے ہیں اور ان کے وجود میں دریا کی لہروں کی مانند جوش و خروش موجود ہوتا ہے۔ وہ معمولی بات پر بھی خوش ہو جاتے ہیں اور ان پر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ بچوں میں تجسس پایا جاتا ہے، وہ اپنے تئیں بچوں کے جذبات اور افکار سے آگاہ و باخبر ہوتے ہیں اور اس کا ان پر اثر ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر والدین یا دوسرے افراد کے مثبت یا منفی خیالات اور رویے کا ان کے ذہن پر اثر ہوتا ہے۔ لہذا مثبت اظہار خیال جتنا زیادہ ہوگا، بچوں کی صلاحیتیں اتنی ہی زیادہ ابھر کر سامنے آئیں گی۔ بچوں کے اندر صحیح و سالم نمو ان کے ساتھ والدین کے مؤثر اور تعمیری رویے کا مرہون منت ہوا کرتا ہے۔ بچوں کے نفسیات کی جتنی زیادہ شناخت ہوگی، ہمیں ان کی شخصیت کو پروان چڑھانے میں اتنی ہی زیادہ مدد ملے گی۔ جن چیزوں کے ذریعے والدین کے اثرات کو زیادہ کیا جا سکتا ہے، وہ بچوں کی بابت ان کی مثبت سوچ ہے، اس معنی میں کہ بچوں کو ایک الہی امانت اور تحفہ سمجھنا چاہیے اور مشکلات پر کوئی توجہ دیے بغیر انہیں ایک ایسے انسان کے طور پر قبول کرنا چاہیے جن میں بالقوہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ اس طرز فکر کے ساتھ اسے یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکے اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے۔ در حقیقت والدین کی مثبت سوچ بچوں میں عشق و محبت کی زمین ہموار کرتی ہے۔ خاندان کو محبت، توجہ اور احترام کا مرکز ہونا چاہیے تاکہ بچے کو والدین سے جو محبت ملتی ہے وہ اسے نمونہ عمل بنا سکے۔ اسلامی ثقافت میں بچوں سے محبت پر کافی توجہ دی گئی ہے اور اس کے لیے تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اولاد خدائے رحمان و رحیم کی نعمت و رحمت ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کو بھی عبادت قرار دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے تئیں والدین کی ذمہ داری کتنی سنگین ہے۔ اس ذمہ داری کو انجام دینے میں بچوں سے محبت اور الفت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس مسئلے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے تاکید فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحمت نازل کرتا ہے جو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ بچوں سے اظہار محبت کا ایک راستہ اس سے محبت اور اپنائیت سے پیش آنا ہے۔ اپنائیت اور ہمدردی میں فرق ہے۔ ہمدردی حوصلہ افزائی، افسوس اور رحم کھانے کا نام ہے جو کوئی کسی دوسرے شخص کے تئیں کرتا ہے، جبکہ اپنائیت جذبات کو درک کرنے اور سمجھنے کی کوشش اور دوسرے کے اندرونی جذبات میں ایک طرح سے شامل ہونا ہے۔ اولاد سے والدین کی اپنائیت کا لازمہ یہ ہے کہ بچے جان لیتے ہیں کہ والدین انہیں سمجھتے ہیں۔ جب بچے یہ محسوس کریں کہ والدین انہیں سمجھتے ہیں تو ان کی باتوں اور نصیحتوں کو بھی مانتے ہیں۔ واضح ہے کہ جب بچے کو اس کی ضرورتوں اور جذباتی مسائل و مشکلات کو بیان کرنے کا موقع دیا جائے گا تو وہ بھی اپنے والدین پر اعتماد کریں گے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم والدین اور اولاد کے درمیان رابطے کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔
سر کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیز یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس لام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ بریکس اجلاس کے موقع پر ایران اور ہندوستان کے پارلیمانی اسپیکروں کی ملاقات، باہمی تعلقات اور اس میں توسیع کی ضرورت پر تاکید۔ بنگلورو حادثے میں پولیس انتظامیہ ذمہ دار، اعلی افسران معطل، سی آئی ڈی کے ذریعے تحقیقات کا حکم۔ پاکستان نے لبنان پر سینی حکومت کے جارحانہ فضائی حملوں کی شدید مذمت کی۔ اور بیروت کے جنوبی علاقے زاہیہ پر غاصب سینی فوج کے وحشیانہ حملے۔ اور لیجیے اب تفصیل سے خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بریکس ملکوں کے پارلیمانی اسپیکروں کے اجلاس کے موقع پر ہندوستان کے پارلیمانی اسپیکر سے ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے درمیان پارلیمانی تعلقات کی توسیع اور دو طرفہ اقتصادی تعاون کی تقویت پر زور دیا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے برازیل میں منعقدہ بریکس تنظیم کے رکن ملکوں کے پارلیمانی اسپیکروں کے 11ویں اجلاس کے موقع پر ایران و ہندوستان کے پارلیمانی اسپیکروں کے مابین ہونے والی ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے درمیان تاریخی و ثقافتی مشترکہ اقدار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور ہندوستان ایک دوسرے سے اور زیادہ رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے علاقے میں ایران اور ہندوستان کے اہم کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان رابطے قابل قبول ہیں، تاہم فریقین کے پارلیمانی روابط کو بھی اسی سطح پر پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ایران کے اسپیکر نے ہندوستان میں حالیہ دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اس موقع پر ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں سے صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کی، اور ایران کے وزیر خارجہ نے ہندوستان کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران ہندوستان کو روس اور چین کے ہمراہ اپنا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے اور ہندوستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کے مزید فروغ کا خواہاں ہے۔ اس ملاقات میں ہندوستان کے پارلیمانی اسپیکر اوم برلا نے بھی ایران و ہندوستان کے درمیان مختلف گہرے بندھنوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ایران و ہندوستان کے درمیان جاری تعاون مستقبل میں مزید فروغ پائے گا اور ہم دو طرفہ تعلقات اور زیادہ قریب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد، سیاسی اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوری ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کو ارسال کردہ ایک خط میں امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد، سیاسی اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دوسروں پر بے بنیاد الزامات عائد کرنے کا مقصد صہیونی حکومت کی غیر قانونی اور وحشیانہ فوجی مہم سے دنیا کی توجہ ہٹانا اور غاصب صہیونی حکومت کو جنگی جرائم سے بری ذمہ قرار دینا ہے۔ ایروانی نے اپنے خط میں کہا کہ امریکہ نے ایک بار پھر سلامتی کونسل کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ واشنگٹن نے اقوام متحدہ کے رکن ممالک پر سیاسی اور بے بنیاد الزامات عائد کر کے فلسطینی عوام پر صہیونی مظالم سے عالمی برادری کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ سلامتی کونسل کو اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے غزہ پر صہیونی حملوں کے فوری خاتمے، مکمل اور غیر مشروع جنگ بندی، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی اور فلسطینی عوام کے مصائب کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کرنے ہوں گے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے وقت میں جب سلامتی کونسل کو متحد ہو کر فوری اقدام کرنا چاہیے تھا تاکہ غزہ میں صہیونی حکومت کی بمباری، جبری بے دخلی، قحط اور بنیادی ڈھانچے کی منظم تباہی جیسے مظالم کو روکا جا سکے۔ امریکہ نے ایک بار پھر سلامتی کونسل کی کارکردگی کو ثبوتاش کیا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی مسلسل حمایت کے باعث اب تک ہزاروں بے گناہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ نسل کشی پر مبنی اسرائیلی جرائم کا معمول بن جانا آج کی دنیا کا سیاہ ترین المیہ ہے۔ دریاسنا جاری صہیونی جرائم کے دوران نتنیاہو کا ایک خطرناک خفیہ منصوبہ سامنے آیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ نسل کشی پر مبنی اسرائیلی جرائم کا معمول بن جانا آج کی دنیا کا سیاہ ترین المیہ ہے، اور صہیونی حکومت کی حمایت اور اس کے جرائم کا جواز پیش کرنے والے اسرائیلی حکومت کے جرائم میں برابر کے شریک ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ اسماعیل بقائی نے ایک جرمن رکن پارلیمنٹ کو صرف اس بات پر نکال دیے جانے پر اپنے رد عمل میں کہی ہے کہ وہ ایسی ٹی شرٹ پہن کر آ گئے تھے جس پر فلسطین لکھا ہوا تھا۔ اسماعیل بقائی نے اس واقعے پر اپنے سماجی رابطے کے ایک پیج پر لکھا ہے کہ یہ حقیقت کہ جرمن پارلیمنٹ کے ایک رکن کے لباس پر لفظ فلسطین کا لکھا ہونا بھی ناقابل تحمل ہے۔ ان لوگوں کی منافقت برملا کہہ رہی ہے جو زبان سے خود مختار فلسطینی ریاست کی تشکیل کی حمایت کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے اپنی اس پوسٹ میں مزید لکھا ہے کہ نسل کشی پر مبنی اسرائیل کے جرائم معمول بن گئے ہیں جو آج کی دنیا کا سیاہ ترین المیہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ صہیونی حکومت کی حمایت اور اس کے جرائم کا جواز پیش کرنے والے ان جرائم میں برابر کے شریک ہیں۔ دریاسنا غزہ میں جاری صہیونی مظالم کے دوران ایک نہایت خطرناک اور خفیہ منصوبہ منظر عام پر آیا ہے، جس میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کی کابینہ پر الزام ہے کہ وہ غزہ میں ایک مسلح دہشت گرد گروہ کو مالی و عسکری مدد فراہم کر رہی ہے۔ یہ گروہ نہ صرف فلسطینی مزاحمتی گروہوں کے خلاف سرگرم ہے بلکہ اس کے داعش سے بھی تعلقات ہیں۔ بنگلورو میں رائل چینجرز بنگلور کی وکٹری پریڈ سے قبل پیش آئی بھگدڑ کے واقعے پر حکومت کرناٹک نے سخت ایکشن لیتے ہوئے شہر کے پولیس کمشنر سمیت 5 اعلی پولیس افسران کو معطل کر دیا ہے۔ ریاست کرناٹک کی حکومت نے پولیس کمشنر کو معطل کرتے ہوئے سیمانت کمار سنگھ کو نیا پولیس کمشنر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی ریاستی حکومت نے واقعے کی تحقیقات کے لیے سی آئی ڈی کو ذمہ داری سونپی ہے اور ایک ریٹائر ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں ایک رکنی عدالتی کمیشن بھی تشکیل دے دیا ہے۔ کرناٹک وزیر اعلیٰ سدھا رمیہ نے ایک پریس کانفرنس میں اس بات کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چنا سوامی اسٹیڈیم کے قریب پیش آنے والے حادثے میں 11 افراد جاں بحق اور 33 دیگر زخمی ہوئے تھے، جو ریاست کے لیے ایک گہرا صدمہ ہے۔ اس سانحے کے بعد وزیر اعلیٰ نے نائب وزیر اعلیٰ، وزرائے داخلہ اور دیگر اعلیٰ افسران کے ساتھ مشورہ کیا، جس کے بعد معطلی کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان نے لبنان پر صہیونی حکومت کے جارحانہ فضائی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے لبنان کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اپنے مذمتی بیان میں کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کی شب جنوبی بیروت اور جنوبی لبنان کے علاقوں پر کیے گئے اسرائیلی فضائی حملے بین الاقوامی قانون اور لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی حملے نومبر 2024 میں ہونے والی جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی اور بے قابو طاقت کے استعمال سے شہری جانوں کو خطرہ اور علاقائی استحکام متاثر ہو رہا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان مشکل وقت میں لبنانی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان میں اقوام متحدہ اور ثالثی ممالک سے اسرائیلی جارحیت کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مزید کشیدگی کو روکنے اور قابض افواج کو جواب دہ بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ امریکہ کے دورے پر گئے پاکستانی پارلیمانی وفد کی رکن شیری رحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ بندی کو امن نہ سمجھا جائے اور یہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق واشنگٹن میں پاکستانی سفارتی وفد کی پریس کانفرنس کے دوران شیری رحمان نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں کشیدگی خطرناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان کسی بھی غلطی کا نتیجہ کروڑوں افراد کے لیے فوری تباہی بن سکتا ہے۔ شیری رحمان نے کہا کہ جنوبی ایشیا جیسے گنجان اور حساس خطے میں ایٹمی تصادم ناقابل کنٹرول ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم قانون اور بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں اور ہندوستان سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ شیری رحمان نے کہا کہ جنگ بندی کو مستحکم بنانے کے لیے با مقصد اور اصولی مذاکراتی عمل نہ ہوا تو صورتحال ایک عالمی سانحے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ہندوستان پر الزام لگایا کہ بقول ان کے جنگ ہندوستان کی اس اسٹریٹجی کا حصہ ہے جو خطے کو بالی ووڈ طرز کی کشیدگی میں مبتلا رکھنا چاہتی ہے۔ پاکستان کے کوئٹہ علاقے میں سکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ کوئٹہ کے علاقے ہرنائی میں تور خان کے علاقے میں سکیورٹی فورسز نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق فورسز نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی، جس کے دوران فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، جس میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ کاروائی کے بعد علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے تاکہ مزید ممکنہ دہشت گردوں کو تلاش کیا جا سکے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گرد ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے اور ان کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر سامان بھی برآمد کیا گیا ہے۔ صہیونی جنگی طیاروں نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی علاقے زاہیہ پر بڑے پیمانے پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی جنگی طیاروں نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی نواحی علاقے زاہیہ جنوبی میں بڑے پیمانے پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ عرب ذرائع ابلاغ کے مطابق حملوں کا آغاز اس وقت ہوا جب اسرائیل نے زاہیہ جنوبی کے رہائشیوں کو علاقہ خالی کرنے کی وارننگ دی، جس کے بعد صہیونی افواج نے وحشیانہ بمباری کا سلسلہ شروع کیا۔ مقامی ذرائع نے کہا ہے کہ زاہیہ کے جنوب میں صہیونی فضائیہ کے مسلسل فضائی حملے جاری ہیں، جبکہ صہیونی ڈرون بھی علاقے کی فضائی نگرانی کر رہے ہیں۔ المیادی چینل نے ڈرونز کی موجودگی کی بھی تصدیق کی ہے۔ مسجد اقصی اور غزہ کے مختلف علاقوں میں صہیونی حکومت کی سختیوں کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ رپورٹ کے مطابق مسجد الاقصی، غزہ اور خان یونس میں عید قربان کی روپرور نماز ادا کی گئی۔ فلسطین سے موصولہ اطلاعات کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس اور غزہ سمیت فلسطین کے مختلف علاقوں میں عید قربان کے موقع پر لاکھوں فلسطینیوں نے نماز عید ادا کی۔ مسجد الاقصی میں نماز ادا کرنے والوں کی تعداد 80,000 بتائی جاتی ہے۔ یہ اجتماع ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب مسجد الاقصی آئے دن صہیونی حملوں، جارحیت اور یہودی آبادکاروں کی یلغار کی زد میں ہے۔ غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں جہاں اسرائیلی جارحیت نے مساجد کو بھی کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے، فلسطینیوں نے ایک تباہ شدہ مسجد کے ملبے پر نماز عید ادا کی۔ ام الفین میں بھی فلسطینیوں نے عید قربان کی نماز ادا کی، جو اس امر کی علامت ہے کہ 1948 کے قبضے سے لے کر آج تک فلسطینی سرزمین کے مختلف حصے اپنی دینی اور قومی شناخت سے دستبردار نہیں ہوئے۔ فلسطینی مقامتی جماعتوں نے ایک جامع بیان میں پوری امت مسلمہ کو عید قربان کی مبارکباد دی۔ بیان میں انصار اللہ یمن، حزب اللہ لبنان، اسلامی مزاحمتی جماعتوں، اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ ساتھ تمام حریت پسند اقوام اور عوام کو اس عید کی مبارکباد پیش کی گئی۔ یمن نے ایک بار پھر فلسطینیوں کی حمایت میں صہیونی حکومت کے واحد بین الاقوامی ایئرپورٹ بن گورین پر میزائل حملہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج نے یافا یعنی تل ابیب کے مقبوضہ علاقے لود میں واقع بن گورین ایئرپورٹ کو فلسطین دو نامی میزائل سے نشانہ بنایا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ آپریشن مظلوم فلسطینی عوام و مجاہدین کی مدد کی غرض سے کیا گیا ہے، جس کا مقصد مقبوضہ علاقوں اور غزہ کی پٹی کے باشندوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب دینا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل نے ایٹمی سمجھوتے کے لیے امریکہ اور ایران کے سیاسی ارادے کا ذکر کرتے ہوئے ڈپلومیٹک راستے کی حمایت پر زور دیا ہے۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے ایسوسیٹیڈ پریس کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریق سمجھوتا چاہتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے اس نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں۔ اور ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علی عباس رضوی، پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کے اس پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جنوبی ایشیا میں اثر و رسوخ زیادہ سے زیادہ قائم کرنے، یا دوسرے لفظوں میں جنوبی ایشیا میں بالادستی قائم کرنے کے تعلق سے چین اور ہندوستان کے درمیان جو ایک طرح سے جنگ، مہازارائی یا مقابلہ، جو بھی آپ نام دے دیں، جاری ہے، اس میں کون کہاں اور کس مقام پر ہے. اگرچہ ہندوستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اقتصادی قوت بنتی جا رہی ہے، اور ہندوستان اس وقت اقتصادی اعتبار سے دنیا کے چوتھے نمبر پر یا تو آیا چاہتا ہے یا آ چکا ہے، لیکن ساتھ ہی جس طریقے سے مختلف میدان میں اس کا چین سے مقابلہ ہے وہ اپنی جگہ دیکھنے کے لائق ہے. اور جہاں تک جنوبی ایشیا میں اثر و رسوخ قائم کرنے کی بات ہے، تو جہاں ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ آس پاس کے ممالک میں اس کا اثر و رسوخ زیادہ سے زیادہ ہو، وہیں چین نے یکے بعد دیگرے اس میدان میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، اور اس سلسلے میں وہ کافی حد تک کامیاب رہا ہے. جہاں تک اقتصادی رجحانات کی بات ہے، تو جو آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے 2024 اکتوبر تک، اس میں چین اقتصادی اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، جی ڈی پی کے اعتبار سے سر فہرست رہا ہے. اس کے بعد امریکہ کا نمبر رہا ہے، پھر یورپ کا، اور اس کے بعد جاپان کا. ظاہر ہے کہ چین اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے مختلف شعبوں میں، چاہے وہ اقتصادی اعتبار سے ہو، چاہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہو، چاہے دفاعی شعبے میں ہو. اور حالیہ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تصادم ہوا، اس میں جس طرح سے چین کے طیاروں نے، ظاہر ہے کہ جو پاکستان کے پاس تھے، فرانس کے رافائل طیاروں کا مقابلہ کیا ہے، اس سے ایک بات سامنے آئی ہے اور ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ آیا مشرق اور مغرب میں دفاعی توانائی کے اعتبار سے بھی کیا اب چین جو دفاعی میدانوں میں مغرب کی اجارہ داری تھی، خواہ وہ فرانس ہو یا امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، کیا وہ اجارہ داری ختم کرتا جا رہا ہے؟ یہ تو اپنی جگہ. اور اس کے علاوہ اگر آپ جو ہمسایہ ممالک ہیں ان میں اور بین الاقوامی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو جو صورتحال ہے وہاں پر، چین اور ہندوستان کہاں پر ہیں، چائنا کہاں پر ہے، یو ایس کہاں پر ہے، اور یورپ کہاں پر ہے، اور جاپان کہاں پر ہے. اور جہاں تک اقتصادی شرح نمو کی بات ہو رہی ہے، تو افریقی ممالک بھی اقتصادی اعتبار سے ترقی کرنے میں کہیں پیچھے نہیں ہیں. اور افریقہ ملک کے ملکوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو وہاں پر مختلف افریقی ممالک ایک سے بڑھ کر ایک ترقیاتی شعبوں میں آگے بڑھیں، خاص طور پر اقتصادی میدان میں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت اقتصادی اعتبار سے صرف چند ہی ممالک میں باتیں نہیں ہو رہی ہیں ترقی و پیش رفت کے حوالے سے، بلکہ غریب اور ترقی پذیر، ترقی یافتہ سارے ہی جو ممالک ہیں وہ کہیں نہ کہیں اقتصادی میدانوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. بات جب جنوبی ایشیا کی آتی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان جو اس وقت پوری دنیا کی چوتھی طاقت اقتصادی اعتبار سے بن چکا ہے، اور اس کے تعلقات بھوٹان، نیپال، اسی طریقے سے سری لنکا، بنگلہ دیش، مالدیو سبھی سے تھے، لیکن اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس میدان میں بھی چین اپنی اقتصادی ترقی کو لے کر ان ملکوں پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر رہا ہے، ایک کے بعد دیگرے مختلف ملکوں سے، چاہے وہ سری لنکا ہو، چاہے وہ بھوٹان ہو، چاہے وہ مالدیو ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، ہر ایک سے اپنا تعلق اور اپنے رابطے زیادہ سے زیادہ روز بروز بڑھاتا جا رہا ہے. اور یہ تو ابھی دنیا کے مختلف ملکوں کی جو اقتصادی شرح نمو ہے کہ انہوں نے ان کی جی ڈی پی کتنی رہی ہے. اب ہم آئیں گے یہ دیکھیں گے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش، یا ہندوستان اور بنگلہ دیش، جو اب سے ایک ڈیڑھ سال پہلے تک بہت ہی قریب تھے اور دونوں میں جو لین دین کا سلسلہ تھا وہ بہت ہی زیادہ تھا، اور ظاہر ہے کہ انڈیا کا جو ایکسپورٹ تھا بنگلہ دیش کے لیے وہ کافی زیادہ تھا، اور بنگلہ دیش کا جو ایکسپورٹ تھا انڈیا کے لیے وہ اس کے مقابلے میں کافی تھا کم تھا. اور اقتصادی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بھی دونوں ممالک ایک دوسرے کے بہت قریب آئے تھے، لیکن شیخ حسینہ کی حکومت گرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بنگلہ دیش پر چین کا اثر و رسوخ کافی بڑھ گیا ہے اور ہندوستان کا اثر و رسوخ کافی کم ہو گیا ہے. اور جو ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹریڈ ہوا کرتا تھا، تجارت ہوا کرتی تھی، اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس میں اب چین کی حصے داری بڑھ جائے گی یا ہندوستان پھر کہیں نہ کہیں سے تجارتی اور اقتصادی شعبے میں جو ہے وہ اپنی جو صورتحال ہے اس کو باقی رکھ پائے گا. آپ دیکھیں کہ روپے کی جو گراوٹ رہی ہے اس عرصے میں, اگرچہ ہندوستان دنیا کی چوتھی بڑی طاقت ہے, لیکن ڈالر کے مقابلے میں جو روپے کی قدر میں کمی آئی ہے, آپ دیکھیں کہ 2022 سے مسلسل اس میں کمی آتی جا رہی ہے, اور 2024 کے اختتام تک جو روپے کی قدر تھی ڈالر کے مقابلے میں گر گئی ہے, اور 84, 82, 83 یہاں تک ڈالر کے مقابلے میں اس کی قیمت رہی ہے. بہرحال یہ صورتحال ہے کہ اگرچہ ہندوستان اقتصادی اعتبار سے کافی ترقی کر رہا ہے, لیکن ساتھ ہی جب سے اس کا جب ہم چین کے مقابلے میں اس کو دیکھتے ہیں تو اور جنوبی ایشیا پر بالادستی قائم کرنے یا اپنا اثر و رسوخ زیادہ سے زیادہ بڑھانے یا برقرار رکھنے کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اسے چین جو ہے وہ ٹف ٹائم دیتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ کہیں نہ کہیں اب چین کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو کیا اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہوتی جا رہی ہے کہ مغرب نے جس نے ہندوستان کو اور خاص طور پر امریکہ نے جس نے ہندوستان کو چین کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا وہ اس طرح سے ہندوستان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے جیسا دینا چاہیے, اور مغرب کی جو پرانی عادت رہی ہے کیا وہی ایک بار پھر کے بیچ میں ساتھ چھوڑ دینا یا بیچ میں دھوکہ دے دینا, کیا یہ بھی ایک فیکٹر ہے؟ اب آپ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ٹریڈ رہی ہے ہندوستان کی, آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انڈیا کا ایکسپورٹ جو ہے وہ 11.3% سے بڑھ کر 11.5% تک ہو گیا تھا 2023 اور 2024 میں, اور سپلس میں جو ٹریڈ جو جا رہی تھی وہ آپ دیکھیں 9.4 سے 9.6 تک ہو گیا تھا, اور امپورٹ جو تھی انڈیا میں بنگلہ دیش 2023 میں 1.9 اور 2024 میں بھی, تو ظاہر ہے کہ زیادہ حصہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کا وہ ہندوستان کا تھا بنگلہ دیش کے لیے, اور بنگلہ دیش سے جو چیزیں ہندوستان میں امپورٹ ہوتی تھیں یا برآمد ہوتی تھیں وہ ان کا حصہ کم تھا, لیکن جب سے وہاں پر عبوری حکومت قائم ہوئی ہے اور شیخ حسینہ واجد کی حکومت ختم ہوئی ہے تو کیا اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ یہ اور وہ دیگر سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں, اور یہ دیکھیں گے کہ کیا چین کی قیادت میں مشرق اب پوری طرح مغرب کو ٹکر دینے کے لیے تیار ہے, نہ صرف تیار بلکہ شکست دینے کے لیے آمادہ ہیں؟ یہ اور اس طرح کے دیگر سوالات ہیں جن کا ہم جائزہ لیں گے آج کے اس پروگرام میں. اس سلسلے میں ایک رپورٹ, پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
زیادہ دور کی بات نہیں جب ہندوستان جنوبی ایشیا میں زبردست سیاسی تسلط کا مالک تھا, نئی دہلی کا نیپال اور بھوٹان میں براہ راست اثر و رسوخ تھا, بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے اہم سیکورٹی معاہدے تھے, اور سری لنکا اور مالدیپ میں اس کے مہرے چلتے تھے, لیکن اب یہ توازن کافی حد تک تبدیل ہو گیا ہے. بنگلہ دیش میں ہندوستان نواز حکومت گر چکی ہے اور نگراں حکومت نے کھلے عام بیجنگ کا رخ کر لیا ہے. مالدیپ میں ہندوستان کی بے دخلی کے نعرے پر ایک نئے صدر کا انتخاب عمل میں آیا ہے, اور اس نے چین کے ساتھ تعطل کے شکار معاہدوں کو بحال کر دیا ہے. بائیں بازو کی قیادت میں نیپال ایک بار پھر ہندوستان سے دوری اختیار کر رہا ہے, اور سری لنکا چین کو ایک قابل اعتماد اقتصادی شراکت دار سمجھنے لگا ہے. لیکن یہ صرف دو یا چند ممالک کے باہمی تعلقات میں تبدیلی نہیں ہے, بلکہ یہ خطے کے قلب میں ایشیائی ڈریگن کی بتدریج اور طاقتور واپسی معلوم ہوتی ہے. یہ اجدہ سرمایہ, انفراسٹرکچر اور سفارتکاری کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ایشیا میں قدم جما رہا ہے, جبکہ ہندوستانی ہاتھی اپنے روایتی اثر و رسوخ کے دلدل میں پھنستا دکھائی دے رہا ہے. پاکستان کے ساتھ حالیہ مختصر جنگ بھی محض فوجی نقطہ نظر قابل غور نہیں, بلکہ ایک جغرافیائی سیاسی دھچکے کی علامت تھی, اور بعض ماہرین کے مطابق اس جنگ میں بظاہر چین کے اسٹریٹجک اتحادی نے بالادستی حاصل کی اور اس کے حریف کو تاریخ میں پہلی بار پیچھے ہٹنا پڑا. اگرچہ ہندوستان دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معیشت بنتا جا رہا ہے اور بعض جائزوں کے مطابق بن بھی چکا ہے, لیکن اس درمیان ایک بڑا تضاد نئی دہلی کے سامنے اثر اٹھا رہا ہے, اور وہ یہ کہ اس کی معیشت اوپر جا رہی ہے لیکن علاقہ اثر و رسوخ کم ہوتا جا رہا ہے. کیا یہ ایک عارضی جھٹکا ہے یا یہ ایشیا میں ایک نئے بندوبست کا آغاز ہے؟
جناب وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے ہندوستان کے سینئر سیاستداں اور ممتاز طرز نگار ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب سے. السلام علیکم تسلیم رحمانی صاحب. پچھلے کچھ عرصے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں خاص طور پر بھوٹان, مالدیپ اور نیپال اور بنگلہ دیش کی جب بات آتی ہے تو دیکھا جاتا تھا کہ ہندوستان کا اثر و رسوخ وہاں زیادہ تھا, لیکن اب چین کا بھی اثر و رسوخ وہاں کافی حد تک بڑھ گیا ہے, اور یہ کے بعد دیگرے یہ ممالک اب چین کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں. کیا ہندوستان میں اس بات کو اسی طریقے سے بھی دیکھا جا رہا ہے، اس حقیقت کو درک اور سمجھا جا رہا ہے؟
جی السلام علیکم. جی دیکھیے، یہ بات بہت ہی شدت کے ساتھ ملک میں محسوس کی جاتی ہے. ملک کے مختلف تھنک ٹینکس بھی، اپوزیشن پارٹیز بھی، اور دوسرے جو پولیٹیکل یہاں پر بڑے لوگ ہیں، وہ اسے محسوس کر رہے ہیں کہ پچھلے 5 سال میں تقریباً جو ہمارا نیبرہڈ میں ہمارا اثر و رسوخ رہا ہے، خاص طور پر جو آپ نے ذکر فرمایا بنگلہ دیش میں، نیپال میں، ایون بھوٹان میں، اور پھر سری لنکا میں، ان تمام ممالک میں، میانمار میں بہت ہی اسٹرانگ ہمارا ریلیشن شپ رہا ہے، ان سب میں ہمارے رشتوں میں کچھ کہیں نہ کہیں گراوٹ آتی رہی ہے. کہ آپ نے جو تجزیہ اور اپنی رپورٹ ابھی یہاں پیش فرمائی ہے، میں اس کے تناظر میں جاتے ہوئے، اسی تناظر میں ایک ایکسٹینشن آپ کے خدمت میں ایک اور پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو اس کی تفہیم میں، اس کے ریزن کی تفہیم میں بہت زیادہ شاید مدد ملے. مجھے یاد ہے تقریباً 1988 یا 89 کی بات ہے، تب پینٹاگن نے ایک نقشہ جاری کر کے بھارت کو دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ بھارت کی جو سیکیورٹی ہے وہ بہت ولنریبل ہے، بارڈر سیکیورٹی، ان دی سینس کہ ویسٹ ایشیا میں تمام کے تمام، رائٹ فرام پاکستان ٹو ترکی، پورا کا پورا ایک مسلم ورلڈ ہے. اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے نارتھ ایسٹ میں جو انسرجنسی ہے، وہ بھی جو نکسل موومنٹ ہے، اس کو بھی پڑوس سے ہی سپورٹ مل رہا ہے، اور آپ کے لیے فیوچر میں آپ یہاں پر یکا و تنہا ہیں، سو آپ کو اپنی سیکیورٹی کا ارینجمنٹ کرنا چاہیے. اس نقشے کے کچھ دن کے بعد آپ کو یاد ہے 1991 میں یو ایس ایس آر جو ہمارا بہت ہی کلوزسٹ ایل آئی تھا، حلیف تھا، اس کا کولیپس ہو کے وہاں پر کئی ممالک جو وسطی ایشیا کے ممالک آزاد ہو کے وہ بن گئے. اور پھر آپ دیکھیے 1995 میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ نرسمہا راؤ جی کی جو کانگریس کی سرکار تھی، اس سرکار نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا آفیشلی، یعنی انآفیشل جو بھی ریلیشن رہے ہوں 1953 آن ورڈ اسرائیل کے ساتھ بھارت کے ریلیشن رہے ہیں، لیکن وہ آفیشل کبھی نہیں تھے. 1995 میں نرسمہا راؤ وزیر اعظم کے دوران اس کو آفیشلائز کر دیا گیا، اور ان کو بہت سارے ہمارے یہاں پر ذمہ داریاں اسرائیل کی سیکیورٹی ایجنسیز کو دے دی گئیں. وہ کیوں تھا؟ وہ اسی لیے تھا کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم چاروں طرف سے تنہا ہیں، اور اس پالیسی کی وجہ سے ہمارا جو رخ ہے وہ تو ویسٹ کی طرف ہو گیا، اور باقی پورے ایشیا نے ایک پالیسی اپنائی، لک ٹورڈز ایسٹ، لک ایشیا. تو یہاں ہمارے خطے کے تمام ممالک لک ایشیا کے نام پر امریکی اور مغربی غلبے سے آزادی، ان کے تسلط سے آزادی کے لیے مختلف قسم کے حکمت عملیاں اختیار کر رہے ہیں، سیاسی بھی، اقتصادی بھی، سماجی بھی.
ڈاکٹر صاحب ایک سوال، میں بہت ہی معذرت کے ساتھ آپ کی بات کو روک رہا ہوں. عام طور سے ظاہر ہے کہ انڈیا کو مشرقی بلاک کا ظاہر کہا جاتا تھا، اور سابق سوویت یونین کے ساتھ اس کا اسٹریٹجک رشتہ تھا، اور دیگر جو علاقے کے ممالک ظاہر ہے کہ وہ مغربی بلاک میں ان کو کہا جاتا تھا، اگر پاکستان کا نام لے لیں واضح طور پر تو. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اب خود مغربی میڈیا میں یا مغربی تھنک ٹینک جو ہیں یا مغربی جو نظریہ پرداز ہیں، وہ اب ہندوستان کو جنوبی ایشیا میں ایک طرح سے مغرب کی علامت کے طور پر، مغرب کے اتحادی کے طور پر دیکھتے ہیں. تو کیا یہ جو اتحادی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، تو مغرب ویسے ہی سلوک بھی کر رہا ہے ہندوستان کے ساتھ؟
نہیں بالکل. دیکھیں دو چیزیں اس سلسلے میں میں واضح کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک حلیف ہونے کا تعلق ہے مغرب کے، تو اس کی شروعات بھی ہم بہت پہلے کر چکے ہیں. 2008 میں جو نیوکلیئر ڈیل ہم نے یہاں کی تھی، وہ بہت ہی چھوٹی چیز نہیں ہے. اس کے ساتھ 123 کا جو ایگریمنٹ تھا وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھا. ہم نے جو ہے مغرب کو باقاعدہ، یو ایس کو بائی نیم میں ہم کہیں تو، یہاں الاؤ کیا کہ وہ اپنے وار پلینز کو یہاں لینڈ کرا سکتے ہیں، ریپیئر کرا سکتے ہیں، ریفیول کرا سکتے ہیں، وہ ساری. اور جنگ کی حالت میں ہم امریکہ کو تمام فیسلٹیز یہاں سے پرووائڈ کریں گے، وہ ڈیل ہم نے کی. اس کے بعد اور بھی ایسی ڈیل کر کے ہم نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ ناؤ وی آر دی ایلائی آف دی ویسٹ. یہ تو ہماری فارن پالیسی کا آف لیٹ جو ہمارے وزیر اعظم مودی جی کے آنے سے پہلے بھی شروع ہوا اور مودی جی کے بعد وہ مزید اس کو استحکام حاصل ہوا ہے. تو اس استحکام نے جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان کو یقینی طور پر متاثر کیا. دوسری طرف چائنا کو بھی اس سے خدشات پیدا ہوئے ہیں. بہرحال بھارت اس خطے میں ایک بہت ہی قابل مطلب ایک بھروسے مند اور ایک مستحکم فورس ہے. اقتصادی طور پر بھی ایک منڈی ہے. 144 کروڑ لوگوں کی خریداری یہاں پر ممکن ہو سکتی ہے. تو ایک اکنامک فورس بھی ہے, ایک ملٹری فورس بھی ہے, ایک پولیٹیکل یعنی اسٹیبل پالیٹکس بھی ہے, مستحکم سیاست والا ملک ہے, جمہوری ملک ہے. ایسے میں چائنا جیسی جو ابھی بائی پولر ورلڈ میں چائنا خود ایک پول ہے, 100 ملکوں کا ون روڈ ون بیلٹ بنا رہا ہے, تو چائنا کا خدشات لازمی ہے. اور اس کے لیے میانمار سے پہلے اس نے ہمارے رشتے استوار جو تھے ان کو خراب کیا, کیونکہ چائنا کے میانمار اور چائنا کی آرمی ایک دوسرے کے بہت کلوز ہے. تو ہم نے آنگ سان سو چی کو بہت زیادہ فیور کیا, اس کے باوجود ہمارے رشتے ٹھیک نہیں رہ سکے. نیپال میں انقلاب آ کے جو نیا ڈیموکریٹک کمیونسٹ ریجیم آیا اس سے ہمارے رشتے خراب ہو گئے. اور پھر بنگلہ دیش, بہرحال اس میں انقلاب کے جو بھی ریزنز ہو بنگلہ دیش کا مسئلہ ہے, لیکن جو بھی نیا ریجیم آیا وہ ہمارے خلاف ہے. مالدیو میں ہم نے اتنے انویسٹمنٹ کیے ہیں, ہمارے انویسٹمنٹ سے بہت کچھ مالدیو میں ہوا, لیکن مالدیو میں ریجیم چینج ہوا تو بھی ہمارے رشتے خراب ہو گئے. سری لنکا میں حکومت بدلی تو بھی ہمارے رشتے, یہ سب اسی لیے ہوا کہ ہم لک ایسٹ اینڈ لک ایشیا کی پالیسی کے دوران ہم نے لک ویسٹ کی طرف دیکھا. تو یہ جو فارن پالیسی ہے ملک کے اندر بھی اس پہ تنقید ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے. ایک اور بات ہے, نان الائنڈ موومنٹ جو کھڑا کیا تھا, کھڑا کرنے والے 3 لوگوں میں مارشل ٹیٹو جمال عبد الناصر کے ساتھ بھارت میں جواہر لال نہرو تھے, اور ہم بہت اسٹرانگلی, ایران بھی اس کا ہمیشہ حصہ رہا, اسٹرانگلی ہم نے 120 ممالک کو اس میں جوڑ کے ایک بہت بڑی قوت حاصل کی تھی نوابستہ تحریک نے. اس کے اب دیکھیے وہ نوابستہ تحریک بھی ختم ہو گئی اور اب G7 تک پہ ہمارا بلاوا نہیں آیا. تو پہلی بار اس ملک میں جو انٹیلیجنشیا ہے ملک کا, چاہے پولیٹیکل ہو یا سوشل ہو یا اسٹریٹجک ہو یا ملٹری ہو, وہ بہت شدت سے محسوس کر رہا ہے کہ کہیں ہم ورلڈ فورم پہ اور پرٹیکولرلی ایشیا میں لک ویسٹ کی طرف دیکھتے دیکھتے آئسولیٹ تو نہیں ہو گئے.
بہت شکریہ, میں پھر آ جاؤں گا ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ, بہت اچھے مرحلے تک پہنچے, نقطے تک, اور یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایران کے سینئر ممتاز تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر سہیل رجبی صاحب. السلام علیکم جناب.
سلام عرض شما, خوشحالم کہ در برنامه دیگه خدمت شما
میں بھی سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت.
ڈاکٹر صاحب, یہ ہمارے دلی کے مہمان فرما رہے تھے کہ انڈیا بہرحال اس وقت دنیا کی چوتھی بڑی اقتصادی قوت یا تو بن چکی ہے یا بننے جا رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک اہم چیز ہے. اور جو جنوبی ایشیا کا علاقہ تھا اس پر انڈیا کا کافی اثر و رسوخ تھا, لیکن اس عرصے میں امریکہ اور مغرب نے چین کی رفتار کو روکنے کے لیے ہندوستان کو جو ہے وہ آگے کر دیا چین کے مقابلے میں, اور ہندوستان جو ایک زمانے میں مشرقی بلاک میں ہوا کرتا تھا, اب اس کے بارے میں ایک تصور یہ پیدا ہو گیا کہ یہ مغربی ملکوں کا اتحادی بن گیا ہے اس ایشیا یا جنوبی ایشیا میں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس کے اوپر لیبل لگا ہے کہ یہ مغربی حلیف بن گیا ہے ایشیا یا جنوبی ایشیا میں, اس کی وجہ سے جنوبی ایشیا میں چین کے مقابلے میں اس کا اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے اور چین کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے؟
دیکھیے آپ نے بڑے اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. جنوب مشرقی ایشیا میں ہم نے جو ہے کئی بازیگر ہم نے دیکھے ہیں, کئی کھلاڑی ہیں. ہم نے کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو ہے وہ یہ جو ہے وہ یہ جنگ کو ہم نے جس طرح سے دیکھا, یہ مغرب اور مشرق کی ایک طرح سے جنگ تھی, میں ہم یہ کہیں گے اس کو, اور ایک طرح سے یہ موضوع دوسری شکل میں سامنے آیا. یہ جو جنوب مشرقی ایشیا میں جو اس وقت صورتحال سامنے آئی ہے, ہندوستان جس وقت کوشش یہ کر رہا ہے جس طریقے سے اقتصادی شعبے میں جو ہے وہ ممتاز اقتصادی طاقتوں میں شمار ہونا چاہتا ہے, وہ ایسے ہی وہ چاہتا ہے اپنا اثر و رسوخ بھی وہاں پر وہ بڑھانے کا خواہاں ہے. بنگلہ دیش نیپال بھوٹان اس میں جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے, اور اس طریقے سے کہ وہ یہ چھوٹے چھوٹے ممالک اس سے وابستہ رہیں ایک طرح سے, اور دوسری طرف چین جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اس نے ایک منصوبہ بندی, دقیق منصوبہ بندی اور ایک روڈ میپ تلاش کرنے کے بعد ایک ایسا ماحول اس نے اس وقت پیدا کر دیا ہے کہ جو مغرب کا جو اقتصادی نظام ہے اس کے لیے چیلنج کھڑے کر دیے ہیں. اگر آپ غور کریں تو جو انڈیا پاکستان کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے اس میں کس حد تک جو ہے وہ جو شیئر تھا جو فرانسیسی طیاروں کا وہ کس حد تک نیچے آ گیا اور کس حد تک گرا, اور اس سے یہ لگتا ہے اور یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انڈیا جو ہے در حقیقت ایک طرح سے اس نے اپنے ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ سارے انڈوں کو بھی ایک ہی پلیٹ میں رکھ دیا ہے, اور اس نے جو ہے ایک طرف تو وہ مغرب سے قریب ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اور اس طرف جو ہے وہ چین جو ہے ایک بہرحال وہ ایک بڑی طاقت ہے, وہ بھی ظاہر فضول نہیں بیٹھا ہوا ہے, اس نے بھی اپنی منصوبہ بندی کے ساتھ اور ایک نیا روڈ میپ جو ہے وہ تیار کر کے اور بہت ہی اہم اس نے جو ہے وہ سستے اور دور مار جو وہ ہتھیار ہیں اس کو اس نے تیار کیا ہے اور ان کو جو ہے بازار میں پیش کیا ہے, اور اس کے بعد ان چینی اسلحوں کی اور تیاروں کی جو ہے وہ اہمیت بڑھ جاتی ہے. اس وقت ایسی صورتحال میں ہندوستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ مغربی ممالک خاص طور سے امریکہ کی حمایت سے وہ اپنی پوزیشن کو مضبوط کرے اور سیاسی اقتصادی اور عسکری شعبوں میں جو ہے وہ کسی حد تک اپنی پوزیشن کو منسوب کر سکے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وابستگی کی جو نوعیت ہے اور جو عسکری اقتصاد جو ہندوستان جو ہے وہ اپنے آس پاس کے ممالک سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا تھا, لیکن اس نے جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھایا مشرقی ممالک سے, اس نے مغرب پر ہندوستان نے جو ہے وہ تکیہ کیا, اور اس کے مقابلے میں چین نے یہ موقع تلاش کیا اور اپنے لیے اس موقع کو جو ہے وہ مناسب سمجھا اور اس نے اپنا اثر و رسوخ ایک طرح سے بڑھانا شروع کیا. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں جنوب مشرقی ایشیا میں ہندوستان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ کم ہو رہا ہے, اور خاص طور سے پاکستان کے بعد جو اس کی کشیدگی ہوئی تو اس کے بعد جو رجحانات بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے, سری لنکا میں جو جس طریقے کے رجحانات جو ہے وہ سامنے آئے, نیپال میں بھی اسی طرح سے, اس سے لگتا ہے کہ
جناب تسنیم ربانی صاحب جو ہے وہ ابھی آپ نے ہمارے مہمان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. اور یہ تسنیم ربانی صاحب میری آواز سن رہے ہیں؟
واضح طور پر
جی. تسلیم رحمانی صاحب ابھی ہمارے مہمان جو اسٹوڈیو میں موجود تھے, اور ان کی طرح اور بھی بہت سے ایسے تجزیہ نگار ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں, چاہے مغرب کے ہوں چاہے مشرق کے ہوں, کہ بظاہر ہندوستان اور پاکستان میں ایک تصادم تو تھا, لیکن ایک طرح سے مشرق اور مغرب یا چین اور جو مغربی ممالک کی جو دفاعی توانائیاں تھیں ان کو ٹیسٹ کرنا بھی ایک مقصد تھا. اس پر اور اس تجزیے پر آپ کتنے متفق ہیں؟
دیکھیے جو بیانات سامنے آئے یعنی 8 یا 9 تاریخ مئی کی 9 تاریخ کو پریزیڈنٹ جو امریکہ کے ہیں مسٹر ٹرمپ, انہوں نے کہا کہ چائنا کے ہتھیاروں کی کتنی قوت ہے اور تائیوان پر ان کا کیا اثر ہوگا وہ ہم نے نوٹ کر لیا. یعنی ہم نے صبح کو جو حملہ کیا تھا وہ شام تک امریکہ سے اس کا رد عمل یہ آیا. اس کے بعد ابھی پچھلے ہفتے ہمارے ملک سے میں آفیشلی ہمارے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ہمارے جو انڈیجینس ہتھیار ہیں وہ کتنے افیکٹو اور امپورٹنٹ ہیں یہ ہم نے چار دن میں دیکھ لیا. رافیل میں جو بھی شیئر کی گراوٹ ہوئی ہے کیا ہوا ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن ہمارے جو سپہ سالار ہیں اس ملک کے سی ڈی ایس انہوں نے بہرحال ابھی حال ہی میں دو تین دن پہلے یہ بیان دیا کہ رافیل گرے یا نہیں گرے یا کتنے گرے وہ ایک الگ سوال ہے, لیکن کچھ جو نقصانات ہوئے وہ ٹیکنیکلی کیوں ہوئے اور ہم نے کیا امپروو کر سکتے ہیں ہماری توجہ اس پہ ہے. ان تین بیانات کی روشنی میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ چین ہو یا فرانس ہو یا امریکہ ہو یا پاکستان ہو یا ترکی ہو یا خود ہماری فوج ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا کرتا تھا اسرائیل کا کہ جب اسرائیل اپنے ہتھیار بیچتا تھا تو وہ فلسطین پہ اس کو ٹیسٹ کیا کرتا تھا فلسطینیوں کے اوپر, اور اس کے بعد ان کے ہتھیاروں پہ لکھا ہوا ہوتا تھا وار ٹیسٹڈ ویپنز. بڑا بدقسمت جملہ ہے یہ, جو اور اس پہ دنیا اس کو اسی نام سے خریدتی تھی کہ وار ٹیسٹڈ ویپن ہے. سو ڈیڈ دی ورلڈ فورسز ہیز ٹرائیڈ, کیا دنیا کی تمام قوتوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کی سرحدوں پر آئندہ آنے والی کسی جنگ کے لیے اپنے ہتھیاروں کو آزما لے؟ اگر یہ ایسا ہے تو یہ ایک خلاف انسانیت ایک اقدام ہے جس کے لیے دو پڑوسی ملکوں کو براگیختہ کر کے آپ اپنے ہتھیار آزمانا چاہتے ہیں. دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور یہ میرا اپنا ایک تجزیہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, آپ کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. روس اور یوکرین کی جنگ بہت جلدی یہ لوگ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہو بھی جائے گی. اسی طرح غزہ کی جنگ کو اسرائیل کے خلاف وہاں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی صورت سے ایک میوچول ایگریمنٹ پہ اسرائیل اور غزہ حماس آ جائیں اور وہ بھی ہو. تو مجھے لگتا ہے اگلے چند مہینے میں شاید وہ یہ دو جنگیں جو بڑی جنگیں دنیا میں چل رہی ہیں باقی چھوٹی چھوٹی جنگوں سے کے پیرلل وہ ختم کر کے ایک بہت بڑا مورچہ بر صغیر میں کہیں نہ کھل جائے. تو اگر یہ ہوا تو یہ تو مطلب ایک 2004 میں ایک بار میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری زمین ہمارا خون ہمارے وسائل ہمارے لوگ جو ہے وہ میدان کارزار بن جائیں گے اور جنگ لڑے گا یورپ اور یورپ کے مفاد میں. تو ایشیا کی جو بڑھتی ہوئی اقتدار اور بالادستی ہے اس کو کرش کرنے کے لیے بر صغیر کا میدان استعمال کرنا یہ صرف مغرب کی ایک سازش ہو سکتی ہے, اس سے نہ اس خطے کو نقصان ہوگا ہمارے ملکوں کو جو نقصان.
بہت شکریہ, بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا آپ نے, بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا. ہمارا رابطہ ہوا پاکستان سے خالد مصطفیٰ صاحب سے, پاکستان کے سینئر طرز نگار ہیں اور ماہر اقتصادات بھی ہیں. السلام علیکم جناب.
جی السلام علیکم.
جی گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ مغرب جو ہے ایشیا اور جنوبی ایشیا کو اپنے نشانے پہ مختلف بہانوں سے لیے ہوئے. ظاہر ہے کہ چین ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے, ہندوستان ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اقتصادی جو طاقت ہے پاور ہے وہ اب ایشیا میں شفٹ ہو رہی ہے, اور بہت سے لوگوں کا یہ تجزیہ بھی ہے کہ ابھی جو دونوں ملکوں کے درمیان دو پڑوسی ملکوں پاکستان ہندوستان کے درمیان مختصر ٹکراؤ یا تصادم کی جو کیفیت ہوئی تھی یہ مشرق اور مغرب کی جو دفاعی توانائیاں تھیں ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, اور جو ٹرمپ کا بیان آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پورے ایک دن میں چین کی دفاعی توانائیوں کو تائیوان کے مسئلے پہ اگر کبھی جنگ ہوئی تو اس پر پرکھ لیا, تو اس تجزیے سے آپ کتنے متفق ہیں کہ یہ مشرق اور مغرب کی دفاعی توانائیوں کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے اس صورتحال کو دیکھا جا رہا ہے؟
جی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جی پاکستان کی اگر میں پوائنٹ آف ویو آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ تو یہی ہے کہ چائنا جو ہے وہ ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو ترقی کے راستے پر گامزن رکھا دہائیوں سے, اور آج چائنا اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ دنیا کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے. معاشی طور پہ تو اس نے کافی پروگرس کی ہے چائنا نے, لیکن جب اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے جو وار انڈسٹری ہے یا ویپن انڈسٹری ہے اس میں اس نے بہت زیادہ نام کما لیا ہے, اور جو انڈیا اور پاکستان کی ایکچولی جو لڑائی ہوئی ہے, انڈیا کے پاس جو رافیل تھے وہ مغرب کے ٹیکنالوجی تھی, اس کے پاس رشیا کی ٹیکنالوجی تھی, لیکن پاکستان کے پاس 80% جو ٹیکنالوجی تھی وہ چائنا کی تھی. فرق یہ تھا کہ پاکستان کی جو فضائیہ تھی وہ بہت اہم, کوئک اور پروفیشنل تھی, حالانکہ رافیل جو تھے ہتھیارے تھے وہ بھی جو اتنے گئے گزرے نہیں تھے, لیکن پاکستان کے پائلٹس نے, پاکستان کی فضائیہ نے اتنی مہارت سے چائنیز ٹیکنالوجی کو استعمال کیا کہ رافیل جو ہے وہ 3 رافیل اور 3 دوسرے جہاز جو ہے جب انہوں نے گرائے تو رافیل کی جو مارکیٹ تھی اگلے دن جو ایکسچینج ریٹ تھی اس کے کمپنی کا وہ بہت نیچے چلا گیا, اور JF-10 سی جو چائنا کا طیارہ تھا جنہوں نے بنایا تھا جس کمپنی کا, اس کے شیئر بہت زیادہ اوپر چلے گئے. اور جو مارکیٹ ہوتی ہے وہ سچ بولتی ہے, یہ بات ذہن میں رکھے. پروپوگنڈا انڈیا کا تو 1 مہینے کے بعد انہوں نے مان لیا کہ
خالد مصطفیٰ صاحب, بات یہاں پر اقتصاد کے معاملے پہ ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ چین جیسا کہ دنیا جانتی ہے اور آپ بھی فرما رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ایک بڑی طاقت ہے اقتصادی اعتبار سے بھی اور تمام شعبوں میں بھی, اور ہندوستان بھی جو اس وقت دنیا کی 4th اقتصادی طاقت یا تو بن چکی ہے یا بننے جا رہی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ مغرب کی نظر یہاں پر ہے کہ انڈیا کو یا ہندوستان کو چین کے مقابلے میں کھڑا کر کے اس علاقے کی جو اقتصادی قوت اس کو کمزور کیا جائے, اور شاید علاقے کی ممالک اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں؟
دیکھیں جو مغرب تھا اور امریکہ تھا وہ انڈیا کو بڑی دیر سے پک اپ کیے جا رہا تھا, ان کی پشتپرائی کیے جا رہا تھا کافی عرصے سے, لیکن ابھی جو گورنمنٹ آئی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ آئی ہے ہیڈڈ بائی ڈونلڈ ٹرمپ, وہ اس کے سوچنے میں بہت ہی ڈفرنٹ ہے. اس کے سوچنے کا انداز یہ ہے کہ جی میں نے کوئی پیسہ نہیں کسی پہ لگانا, کوئی فالتو میں نے امداد نہیں کسی کی کرنی, میں نے کوئی جنگی بیڑا یا کسی کے ساتھ میں نے کوئی ہیلپ نہیں کرنی, مجھے پیسے چاہیے, میں نے اگر جنگ بھی لڑنی ہے تو پیسے دے کے لڑوں گا, میں کوئی مفادات وغیرہ نہیں ہے. اس کا تو بالکل یہ عجیب و غریب قسم کا اس کا ویو پوائنٹ ہے, لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ انڈیا جو تھا وہ الائی تھا مغرب کا, لیکن مغرب نے اس کو
ڈسون
کیا جنگ کے بعد.
بہرحال ایک مشہور مقولہ ہے کہ جہاں بھی بحران ہو وہاں پر امریکہ کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے, مغرب کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. بلا شبہ اس وقت جنوبی ایشیا میں جو صورتحال ہے اس میں مغرب اور امریکہ کے ہاتھ کو کسی بھی عنوان سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگلے پرام تک کے لیے مجھے علی عباس عزیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.